بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد و آل محمد فردیار عالم کا انتہائی شکر ہے انتہائی احسان اس نے ہمیں دین کی قرآن کریم کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی زندگی گزارنے کے لیے انشاءاللہ صحیح راستے کے انتخاب کا موقع نصیب کیا. یہ جو پروگرام ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی اعلان کیا برادر سلمان نے یہ کافی حد تک اوپن پروگرام ہے یعنی اس میں ہم کوشش کریں گے 5 سے 10 منٹ کوئی ایک حدیث بس آپ کی خدمت میں عرض کریں اور اس کے بعد وہ ڈسکشن شروع کریں اور اس میں کوشش کریں گے کہ سوالات کو تھوڑا سا بریف جواب دیں چونکہ ہمارے پاس ٹائم واقعا کم ہے. لیکن یہ ٹاپک وہ ہے کہ جو شاید اگر لسٹ کریں ٹاپک کو کہ کس ٹاپک میں لوگوں کا انٹرسٹ یا لوگوں کی امپورٹنس لوگ اس کو زیادہ دیتے ہیں تو یہ ٹاپک ویسٹ میں کم از کم بہت اوپر سر فہرست ٹاپکس میں سے. ویسا پوری دنیا کے اندر میں جو اس وقت دیکھ رہا ہوں آپ وقت کے امام کے نام کے حوالے سے کوئی گفتگو کریں تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں لوگ اس میں اور ویسے میں معمولاً اس ٹاپک کے اوپر کافی زیادہ انٹرسٹ لیا جاتا ہے. فنڈامنٹلس کیا ہو سکتے ہیں اور اصل چیلنج کیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈفرینس ہے کلچر کا جس سے ہم آئے ہیں اور جس کنٹری کے اندر ہم رہ رہے ہیں. یہاں پہ وہ لوگ شاید اچھی طرح کامیاب ہو پائیں کہ جو سب سے پہلے یہ جج کر لیں کہ پچھلی کلچر کی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں انہیں چھوڑا جا سکتا ہے اور نئے کلچر کی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد دونوں کی ریڈ لائنز کون سی ہیں؟ پچھلی کلچر میں وہ جو ریڈ لائنز ہیں جن کو کراس نہیں کیا جا سکتا وہ کون سی ہیں اور نئے کلچر کی ریڈ لائنز کون سی ہیں جن کو اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ بہت بڑی کنفیوژن اس کے اندر ہے کہ بھئی وہ کیا ہے جس کو ہم چھوڑیں وہ کیا ہے جس کو ہم اڈاپٹ کریں اور اسی میں ظاہر ایک چیلنج بھی ہے. اور شاید کل بھی عرض کیا تھا یا کہیں اور عرض کیا کہ شاید سب سے بڑا چیلنج اس سے بھی بڑھ کر وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بننا ہے وہ کیا ہے اس میں ہم لوگ کنفیوز ہیں. یعنی مثلا پچھلی کلچر میں سب کانٹیننٹ کے کلچر میں ہم سے کچھ چیزیں کہی گئی ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے کسی حد تک اسی کو فالو اپ کرتے ہوئے ہم یہاں پر آ گئے اور اب ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب ہم وہ کرنا چاہتے ہیں بالکل بلنٹلی اسپیکنگ وہ یہ کہ بھئی پچھلی جو نارمل کلچر ہے پاکستان انڈیا کا اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی آپ تھوڑا آپ کے پاس پیسہ ہو تھوڑا سوسائٹی میں عزت ہو اور وہ چل جائے گا معاملہ. اس سے زیادہ کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ سوسائٹی میں نہیں ہے. اسی کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے مثال کے طور پر زیادہ تر لوگ. اچھا کچھ کے پاس یہ ہے بات کہ وہ وہاں پر اپنی جان بھی خطرے میں دیکھ رہے ہوں گے اس وجہ سے آئے ہوں گے. کچھ لوگ اپنی کیریئر کو خطرے میں دیکھ رہے تھے اس وجہ سے آئے تھے. کچھ لوگ صرف نالج کی خاطر سائنس کی خاطر علم کی خاطر یہاں پر آئے ہوں گے. بہرحال ان آئیڈیاز کو دیکھے جب یہاں پر آتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی آئیڈیا میں تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ قیمت پے کرنی پڑ رہی ہے اس کی. اب کنفیوژن یہاں پر ہے کہ ایک آئیڈیل آف لائف بنایا تھا اس آئیڈیل آف لائف کو جب یہاں پہ اچیو کرنے لگتے ہیں یا حتیٰ اچیو کر چکے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی مفتے میں نہیں ہے اس کی ایک قیمت ہے. ٹکراؤ یہاں پر ہے کہ وہ قیمت پہ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اور وہ قیمت بعض اوقات اتنی سنگین ہے کہ وہ جتنی اچیومنٹ کا خیال تھا کہ ہم سکسیزفل ہو گئے سارا کا سارا نیچے سے نکل جاتا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ نہیں یہ شاید وہ سکسیس نہیں تھی جو مجھے لینی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ڈائلیما یہاں پر ہے کہ اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو اگر اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے میرا اپنے خیال ہے پہلا کام یہ کیا جائے کہ ہم جو کچھ بننا چاہتے ہیں، جو انسان بننا چاہتے ہیں ہم، اس کو اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر کر لیں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں. پھر جو اس کی قیمت آپ کو پے کرنی پڑے گی، اس کو بالکل کلیئرٹی پہ پہنچ جائیں یہ پے کرنی ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے، یہاں کرنا ہے یا کہیں اور کرنا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، پیپر پہ لکھا ہے لوگوں کو تھوڑا آگے آنے کا کہہ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ وہ بتائیں گے اگلی پرچی پہ لوگوں کو تھوڑا پیچھے جانے کو کہہ دیں. تو مثلا آئیڈیل کیا ہے، کہنے کی حد میں کرنے کے لیے بھی آئیڈیل یہ ہے کہ مثلا میں اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، ایک اچھا آئیڈیل. اللهم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، ایک معنی اس کا یہ بنے گا. ایک سادہ معنی یہ بنتا ہے کہ میری زندگی وہ بنا دے جو نبی اور اولاد نبی کی زندگی تھی، سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے، جو میرا اپنے خیال ہے یہ پاسبل نہیں ہو پائے گا. دوسرا یہ بنتا ہے کہ میری زندگی وہ بنا دے جو ان کی مرد پسند زندگی تھی، یہ میرے خیال میں پریکٹیکل ہے، یہ ڈوئیبل ہے. تو لفظی ترجمہ کریں گے تو اتنی بڑی مشکلیں پھنس جائیں گے جو نہیں ہو پائے گی. تھوڑا سا اس کو لفظی ترجمے سے نکل کر مفہوم کا ترجمہ کر لیں تو یہاں پہنچ جائیں گے کہ خدایا وہ زندگی بنا دے جو ان کی مرد پسند تھی. اچھا، جو دو جملے میں نے آخری کے تکرار کیے نا، یہ اس آواز کی وجہ سے تھے. جب تک میرے پوز کے درمیان ایک آواز آتی رہے گی، میرا سوچنے کا پروسیس خراب ہوتا رہے گا، تو میری کیسٹ وہیں پہ رک جائے گی، میں پچھلا جملہ تکرار کروں گا تاکہ مجھے دوبارہ سوچنے کا موقع ملے. ہم لوگ جو بول رہے ہوتے ہیں اس کے مائکرو سیکنڈس میں سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے برسوں بولنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ ہم بولنے کے دوران سوچتے کہاں ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ جو پوز ہوتے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ ایک سیکنڈ کا بھی شاید یا اس سے بھی کم کا ہوتا ہے، اس میں سوچتے ہیں ہم لوگ. اور اس میں اگر پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے تو ہم نہیں سوچ پائیں گے، اچھا نہیں سوچ پائیں گے. تو اس لیے وہ جو کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس، اس لیے کہتے ہیں. بہرحال یہاں تو مشکل ہے ذرا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد ارجع الفرج. اگر مثال کے طور پر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زندگی ہو جو ان کے مورد پسند ہو، یعنی ہم ان کے کام آ جائیں، ان کے کاز کے کام آ جائیں، ہماری زندگی کا ایک بینیفٹ نکل آئے گا یہ. تو اس کے لیے مجھے ظاہر ہے اپنے اندر کچھ تیاری کرنی پڑے گی اس کو دیکھتے ہوئے. وہ جو تیاری کرنی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اب یہاں ٹکراؤ شروع ہو گیا. پچھلی سوسائٹی نے، حتیٰ اس سوسائٹی نے بھی، زیادہ تر جو ایمفیسائز کیا وہ ہماری میٹیریل ویل بینگ پہ کیا ہے. اور یہ جو نعرہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، جو شاید بہت سو کو وہاں رہتے ہوئے یاد نہیں تھا، یہاں پر آنے کے بعد یاد آیا. کیونکہ جب یہاں پہ چیلنج ہوا کہ بھائی اب آپ دیندار ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کو خیال ہوا کہ بھائی اگر دیندار نہیں ہوئے تو اصلا کچھ بھی نہیں ہوں گے یہاں پہ. پھر تو تھوڑا سا ایک ڈیفنسو موڈ میں آ گئے، اور ڈیفنس میں جب آئے تو پھر تھوڑا سا دین زیادہ دیکھنا شروع کر دیا، شاید اس سے بھی زیادہ جو وہاں دیکھ رہے تھے. اور کچھ لوگ تھے جو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی ضرورت ہی نہیں. تو وہاں سے یہ لے کر آئے تھے کہ تھوڑا مادی زندگی بہتر ہو جائے گی، معاملہ چل جائے گا. یہاں پر آئے تو اچانک کچھ اور چیزیں بھی سمجھ میں آئیں. اب اس کے اندر تھوڑا سا تھاٹس کو استعمال کیا، اہل بیت کی زندگی، اہل بیت کی مرد پسند زندگی. اب یہاں پہ کولیشن شروع ہوا کہ وہاں پہ ہم سمجھ رہے تھے کہ تھوڑا پیسہ کما لیں، تھوڑی رسپیکٹ مل جائے، اتنا کافی ہوگا، تھوڑی ایجوکیشن. یہاں پر آ کر ریلیجیس آئیڈیاز تھوڑا سا آئے تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہوگا، اس سے آگے جانا پڑے گا. جب یہاں پہ اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے بڑا جو کرائسس آتا ہے وہ نئی نسل میں آتا ہے، کیونکہ ان کے اندر اس آبجیکٹیو کے اوپر سیٹسفیکشن کہیے، کنونس ہونا کہیے، یہ نہیں ہے ابھی. اور یہاں پر یہ آبجیکٹیو طرح کا پوری سوسائٹی کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. وہاں پر بھی ایسا ہے کم و بیش، लेकिन वहाँ सामने सामने कोई नहीं टकराएगा, अंदर अंदर टकराएंगे, यहाँ सामने भी टकराएंगे। तो ये वो प्रॉब्लम जिसमें आप और हम स्टक हुए हैं। अब हम में से बहुत कम लोग इसका फैसला कर पाते हैं हमने किसी एक साइड को लेना है। शहीद सदर ने एक जगह के ऊपर एक जगह पर डिस्कस किया कि भाई ये जो मुसलमान हैं ये हत्या माली तौर पे भी तरक्की नहीं कर रहे, रूहानी तौर पे भी तरक्की नहीं कर रहे, और ये जो वेस्ट है कम से कम माली तौर पे तरक्की कर रहा है, रूहानी तौर पे नहीं कर रहा, रूहानी तौर पे सवाल आया हुआ। तो इसकी वजह क्या है, मुसलमान दो महाज पे क्यों हार रहा है, एक पे हार लेता। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये है कि मुसलमान दो किश्तियों में बैठा हुआ है और उसको समझ में नहीं आता, कभी अपनी कमजोरी को तकवा नाम दे देता है और कभी अपने जोहद पे परेशान होता है कि मैं दुनिया से पीछे रह गया। वेस्ट ने एक साइड ले ली है, ये हमारी दुनिया है, यही हमारा सब कुछ है, हमने इसको सही करना है, ना इसमें उसूल है ना फिर ना वो जाब्ता है, बाकी बातें जो होती हैं वो जर्नलिज्म की हद में होती हैं। कोर रियलिटी ये है कि उसके पीछे कोई उसूल नहीं होता है, वो इन्होंने ये काम करना है। हम लोगों के साथ ये मुश्किल है। अब आपको और हमें, मैंने अर्ज़ किया ये इस बात को सबसे पहले तय करना कि भाई आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ जो बनाया है वो क्या है और वो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ आप कहाँ पे अचीव करने को अपने लिए आसान समझ रहे हैं। फिर इसके बाद एक कुर्बानी, एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, बाद लोग कहते हैं हदीस है, बाद लोग कहते हैं कि नहीं हदीस नहीं, सिर्फ मशहूर जुमला है, कहते हैं इन्नमल हयात अल अकीदत वल जिहाद, जिंदगी क्या है, एक अकीदा है और उस अकीदे की राह में कोशिश और जिद्दोजहद है। पहले आप ये तय कर लें वो अकीदा क्या है जिसके ऊपर आप कोशिश करना चाह रहे हैं, ताकि ये जो हाफ कुक्ड एफर्ट्स हों और ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन को और ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हों। अब मेरे मैं सोचा था 5-10 मिनट बोलूँगा, वो भी ख़त्म हो गया, आखिरी बात बिल्कुल कह रहा हूँ। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पर है, कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि मसलन मैं बहुत दीनदार आदमी हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं बहुत दीनदार आदमी हूँ और अपनी तमाम तर दीनदारी के बावजूद अपनी लाइफ में अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर बहरहाल उसका एहतराम भी करता हूँ जो दीनदार नहीं है। क्यों एहतराम करता हूँ, असल चूँकि मशहूर है, साहिब सरवत है, पैसा इसके पास बहुत ज़्यादा है, बातों बातों में भी इस बात को बोल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हूँ दीनदार, सब कुछ सही है, लेकिन बहरहाल जब मेरे सामने दो ऑप्शंस आते हैं तो मुझे ये देखना होता है कि इसमें पैसा कहाँ पे ज़्यादा है, और हत्ता उस मौके पे वैल्यूज़ को ना देख रहा हूँ। मैं बहुत ब्लंट मिसाल नहीं देना चाहता, पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी मिसालें बन जाएंगी, वो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लगे मैं अपने मफादात को डिफेंड कर रहा हूँ। तो चलिए अब लेकिन बात को अर्ज़ करने की खातिर, मसलन दो टीचर्स बच्चे को पढ़ाने आते हैं, सेम टाइम देते हैं, एक को 20,000 मिलते हैं, एक को 5,000 मिलते हैं, और मैं बहुत दीनदार हूँ, सही, मेरा बच्चा क्या मैसेज ले रहा है मुझसे, बोलते दीनदार हैं, खर्च उस जगह पे करते हैं जिसका दीन से ताल्लुक नहीं है। ये हमारा डायलेमा है, ये हमारा क्राइसिस है। तो नेक्स्ट जनरेशन की कंफ्यूजन में बहुत सारी जगहें हमने की हैं, अपनी प्रैक्टिसेस के जरिए से, अपनी बातों के जरिए से, मैं खुद देखता हूँ, 10 दफ़ा देखता हूँ। मिसाल के तौर पर क्या होगा कि आप बात कर रहे होंगे, एक आदमी है जो सेक्रीफाइसेस कर रहा है, वक्त देता है अपना, ज़िंदगी अपनी खर्च करता है, एक आदमी जो पैसा देता है, सोसाइटी में आप किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, प्रैक्टिकली उसको जो ज़्यादा पैसा देता है, और कहते भी हैं कि ये इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, ये इतना, अरे उससे ज़्यादा बढ़कर वो इंसान है जो अपनी ज़िंदगी लगाए बैठा है बेचारा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या है वैल्यू कम है उसके मुकाबले में, बहरहाल नहीं है। अब अपने सेंटर्स को देख लें, ये इस हम लोग अपनी ज़िंदगी में एक वैल्यू ज़बान से बोल रहे हैं, एक वैल्यू प्रैक्टिसेस से सिखा रहे हैं, और इंसान की ज़िंदगी में हमेशा बोले हुए का असर कम देगा, किए हुए का असर ज़्यादा देगा, ये हमेशा का मामला। और यही सब, अब देखिए कोई ज़रा सी भी कोई मौका होगा ना, हमारा और आपका, माजरत के साथ मैं कर रहा हूँ, अपने आप को रखता हूँ, मेरा पोल खुल जाएगा। वैसे कैसे पोल खुलेगा, पोल वहाँ पे खुलेगा कि मिसाल के तौर पे कोई शादी ब्याह की तकरीब हो रही है, अच्छा जब वो शादी ब्याह की तकरीब होगी तो वो जो नुमाइश का स्टेज खुलेगा ये किस बात का खुलेगा, दीनदारी का या पैसे का, फिर वही पैसे का। پھر وہی اسٹیج لگے گا پیسے کا، پھر وہ اسی کی نمائش شروع ہو جائے گی. تو وہ جو اب تک کہہ رہے تھے دینداری دینداری، شروع میں حدیث کسابی کروائی تھی. یہ ہم لوگ اس کیس میں پھنس گئے. اچھا اس کیس میں ہم لوگ ایک دینداری کی سائڈ کیوں نہیں لے رہے تھے؟ ٹف ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے چھوٹی موٹی جو عزت بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ ان کو اسٹینڈرڈ پیسہ ہوتا ہے. اچھا چلو دین دنیا کی سائڈ لے لو، وہ جو اندر ایک دینداری چھوٹی سی چھپی ہوئی ہے وہ تنگ کرتی رہتی ہے، تو اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے اندر سے اور اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. یہ وہ دو کشتیاں جس میں بیٹھے ہیں ہم لوگ، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ پھنس گئے کہ اب اچھا اس کی وجہ سے کنفیوژن آئی ہوئی ہے بچوں کے اندر کہ بھائی یہ بلاخر کس کو نہیں لگنا ہے، ہم نے اس کو ہم سمجھا نہیں پا رہے اپنے آپ کو. تو یہ وہ پرابلم ہے جس کے اندر ہمیں، اور حل کیا ہم کہنا چاہیں گے؟ حل ہم یہ کہیں گے بھائی جرات دکھاؤ، کوئی ایک کونا پکڑ لو اور پھر اس کے اوپر اپنی لائف کو اڈاپٹ کرواؤ. اچھا اس میں پھر آپ کو بہت یقین چاہیے، بہت زیادہ یقین چاہیے. یہ جتنی باتیں میں اور آپ کریں نا، مثلا جیسے میں آپ کو کہوں بھائی نماز جعفر تیار کا ایک اثر ہے، اب آپ کو کتنا یقین چاہیے؟ اتنا یقین چاہیے کہ آپ دنیا کی سخت ترین مصیبت میں پڑ جائیں، آپ نماز جعفر تیار پڑھیں اور آپ کی مشکل حل نہ ہو. اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا یقین کہاں؟ آپ چلا بیٹھیں گے کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کہا تھا کہ جو یہ کرے گا اس کا کام حل ہو جائے گا، میں نے کیا، میرا کام حل نہیں ہوا ہے اور وہی سب سے زندگی وہ سخت ترین مشکل تھی جو حل نہیں ہوئی. تو اب آپ کا یقین کہاں پر ہے دین کے معاملے میں؟ جب تک اس چیلنج میں نہیں پڑے نا، ہمارا یقین ٹیسٹ نہیں ہوا ہے. ہم کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں، ٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں. اب یہ کہ جب اتنی بڑی قربانی کوئی دینی پڑتی ہے تب وہ چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے پھر وہ دن ٹریننگ کا نہیں ہوتا، پھر وہ دن یا ادھر یا ادھر کا ہوتا ہے، وہ بہت سخت دن ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے معاملہ یہ ہے. اب یہ کہ میں اس سے زیادہ نہ بولوں، ٹائم ختم ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. What is Islamic guidance for disciplining the children in the context of parents from subcontinent who are accustomed to raising voice and physical punishment? امید قوی ہے کہ کسی بچے نے بھیجا ہوگا. ہماری لائف میں کمپرومائزز ہیں. کس چیز کا؟ ایک کمپرومائز میں نے عرض کیا آبجیکٹیو کے اوپر، کہ ہم جانتے ہیں یا مثلا بولتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیو ہونا چاہیے، لیکن جب اس آبجیکٹیو پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ٹف ہے، بہت ٹف ہے، تو کمپرومائز کرتے ہیں. کمپرومائز کرتے ہیں، کہتے ہیں دونوں کو لے کے چلیں گے. بچوں کی تربیت میں بھی ہم کسی بھی وجہ سے اس مشکل میں پھنس گئے. ایک ہماری کلچر ہے، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صلی علی محمد محمد. بچوں کی تربیت میں ایک ہماری کلچر ہے، سب کانٹیننٹ کی کلچر، جس میں تربیت کے عمل میں بہرحال والدین کے پاس ایکسٹرا آرڈنری کنٹرول ہوتا تھا، اور اس میں بقول ہمارے رہبر بھائی کے فزیو تھراپی بھی ہوتی تھی. وہ یہ بھی شامل تھا، اس کا حصہ تھا پرانی کلچر کے اندر. اچھا یہ بھی میں اس کرتا چلوں، ایسا نہیں کہ یہاں پہ نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ بھی ہوتا تھا. تھرو ایئرز چینج ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی چینج ہو رہا ہے. یہاں تھوڑی اسپیڈ سے چینج ہو گیا ہے، وہاں تھوڑا سلو چینج ہو رہا ہے. آپ یہاں کی کلچر میں جا کے دیکھیں تو ایسا نہیں کہ یہاں پہ یہ سب نہیں ہوتا تھا. میں بھی اتفاق دو سال پہلے انگلینڈ گیا تو یو کے میں، وہاں پر انہوں نے ایک ویلیج کو بالکل اسی حالت میں رکھا تھا جو وہ 20th century کی اسٹارٹنگ میں تھا. وہ کوئی کول مائن تھی میرے خیال میں، اس کے سراؤنڈنگ میں ویلیج تھا اور وہ کول مائن بند ہو گئی تھی، تو اب وہ سارا ویلیج جو ہے وہ چھوڑا جا چکا تھا. تو انہوں نے سوچا اس کا کیا کام کریں، تو وہاں پہ ایک میوزیم بنا دیا، اور میوزیم بنا کر اس کو اسی پوزیشن میں لے آئے جس پوزیشن میں یہ 20th century کے اسٹارٹنگ میں ہوا کرتا تھا. تو وہاں پہ ایک اسکول بھی بنایا ہوا تھا، وہ اسکول پریکٹیکلی 19th century میں چلا کرتا تھا، اور وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد شاید بند ہوا تھا، پتہ نہیں کب بند ہوا تھا. تو انہوں نے کلچر اس کے اندر وہ دکھائی کہ جو 20th century کی اسٹارٹنگ کی کلچر تھی. تو میں اس کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا یہ کنفرم ہمارے دیہات کا اسکول ہے، کنفرم. اچھا وہاں جو ٹیچر بیٹھا تھا اس کا حال حلیہ بھی ان کو ویسے ہی رکھا ہوا تھا، یعنی وزن کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے تقریب وہی رکھا تھا، اور ان سے بات بات ہوئی کہ بھائی آپ بچوں کو تربیت میں کس چیز پہ اصرار کرتے ہیں؟ اس نے بالکل وہی 20th century کا اپنا لہجہ نکالا اور اس میں کہا کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا مثلا آپ لوگ تھوڑا پنش بھی کرتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں ہم لوگ پنش کرتے ہیں، یہ دیکھیں ڈنڈا رکھا ہوا ہے، اگر کوئی یہ کرے گا تو اسے 5 ماروں گا، اسے یہ کرے گا تو یہ کروں گا۔ تو اور کیا پنش کرتے ہیں؟ کہنے لگا ہم کارنر میں کھڑا کرتے ہیں، کبھی بینچ پہ بھی کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو فزیکل پنشمنٹ کرتے ہیں۔ تو اب جیسے اس سے پوچھیں گے نا کہ یہ کیا یہ صحیح ہے، تو کہتے ہیں دیکھیے ہم لوگ اس وقت 20th century کی اسٹارٹنگ میں، وہاں یہ کوشچن نہیں ہوتا تھا، اب یہ کوشچن بعد میں آیا ہے، یہ ابھی آپ اس پہ رہیے کہ وہاں جو ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا۔ تو پریکٹیکلی وہی ہے جو ہمارے ابھی بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کلچرز میں تھا، گریجولی چینج ہوا ہے۔ اچھا اب ہم لوگ کیا کریں؟ ڈائلیما تو یہی ہے، ایک اسپیڈ ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا، سوسائٹی بھی ایک پروسیس کے تحت آگے بڑھتی ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یا مثال کے طور پر یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری سوسائٹی ایک اسپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی، ڈسرپشنز آ گئی اچانک۔ مثلاً ہمارے سب کانٹیننٹ کے انوائرمنٹ میں کب ڈسرپشن سب سے بڑا آیا؟ سب سے بڑا ڈسرپشن وہ تھا جو UK کی گورنمنٹ نے آ کے قبضہ کیا، برٹش گورنمنٹ نے وہاں پہ قبضہ کیا، سارے کلچر کو اٹھا کے تہس نہس کر دیا، ایک ڈسرپشن ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے جو کچھ بنایا وہ اپنی مرضی سے بنایا، پھر وہ لے کے ہم چل رہے ہیں، اب مسلسل یہاں پر دخل در اندازی۔ دخل در اندازی کا مطلب کیا ہے؟ سوسائٹی کی ایک پیس ہے، سوسائٹی کا ایک اٹھان ہے۔ اب ہر ایک کی خواہش ہے کہ یہ جو پروسیجر انہوں نے فرض کریں 70 میں طے کیا ہے، صحیح یا غلط، ساری دنیا یہی کرے، صحیح یا غلط، چونکہ ہم یہ کر رہے ہیں لہٰذا سب یہی کریں۔ تو اب میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوسائٹی کے اٹھان کو اس کی اسپیڈ سے نہ نکالیں، طریقے سے لے کے چلیں۔ اب آپ کے اور ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ جو لوگ فرسٹ جنریشن آف مائگرنٹس ہیں ان کو وہ ٹائم یاد ہے جو انہوں نے اپنے اماں ابا کے ساتھ گزارا ہے، جمپ لگا کے 14 کی فلائٹ پکڑ کے یہاں آ گئے۔ اب جو بچہ جس انوائرمنٹ میں ہے وہ اس سوسائٹی کے مقابلے میں 30-40 آگے کا ہے، اور یہ بھائی کہاں کے ہیں؟ یہ بھائی 30-40 اس سوسائٹی کے مقابلے میں پیچھے کے ہیں۔ اب جنریشن گیپ کتنا ہے؟ اتنا جنریشن گیپ بھی کافی ہوتا ہے کہ کینیڈا کا ہی رہنے والا باپ ہو، کینیڈا کا رہنے والا بیٹا ہو، اس کو کہتے ہیں جنریشن گیپ۔ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، میری عمر 50 ہے، میرے بچے کی عمر 20 ہے، یہ ہے جنریشن گیپ 30۔ آپ کا اور اپنی اولاد کا گیپ کتنا ہے؟ 60۔ یہ جنریشن گیپ نہیں ہے، یہ کلچرل گیپ ہے۔ اب آپ اس کو ڈیل کرنے کی مہارت بھی نہ رکھتے ہوں، کیونکہ آپ اس کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں، آپ IT میں کام کر چکے ہیں، آپ مثلا بینکنگ میں ہیں، آپ ادھر ہیں ادھر ہیں، اس کے آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، اور آپ نے اتنا بڑا ایک چیلنج اٹھا کے لے لیا۔ یا تو آپ پھر ایک کام کریں، وہ یہ کہ آپ فوراً اس بات کی ٹریننگ کے لیے کیمپس کریں، مثلاً کلاسز رکھی جائیں، اس بات کے لیے کورسز رکھے جائیں کہ بھائی یہ جو جنریشن گیپ ہے اس کو فل کیسے کرنا ہے۔ اور میں نے کہا یہ جنریشن گیپ نہیں رہا، کلچرل گیپ ہو گیا۔ اچھا اس دوران میں مشکل ساری یہ ہے کہ اس کو ریئلائز کرتے کرتے کہ یہ کلچرل گیپ ہے، بچے بڑے ہو چکے ہیں اور بہت سارے وہ بچے ہاتھ سے نکل چکے۔ اب کیا ہوا کہ ایک ٹرینڈ بھی سیٹ ہو گیا ہے۔ ٹرینڈ کیا سیٹ ہوا ہے؟ بچہ پرائمری اسکول، جس کو ہم لوگ پرائمری اسکول کہتے ہیں، وہاں تک آپ کے ساتھ ہے، سیکنڈری کے اینڈ سے وہ بدکنا شروع کرے گا۔ اچھا لفظ نہیں ہے، جانور کے لیے کہتے ہیں بدکنا، لیکن کبھی بچہ ایسے کرنے لگتا ہے تو اس کو بدکنا کہہ دیتے ہیں۔ یہاں سے وہ بغاوت شروع ہو گیا، کالج یونیورسٹی تک آتے آتے آپ اس کے تابع ہو چکے ہوں گے، یا مخالفت اتنی زیادہ ہو چکی ہوگی کہ اب آپ اس کو بریج نہیں کر پائیں گے، یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا۔ تو میرا اپنے خیال ہے اس میں ایک راستہ، جو امیڈیٹ راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے کلچر کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ تو خیر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ سب سے زیادہ کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ ہم اور ہمارے بچے دونوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ٹھیک ہے بھائی، اسلام کی روشنی پہ ہی چلنا ہے، نہ تم کینیڈین کلچر کی بات کرو، نہ میں سب کانٹیننٹ کی کلچر کی بات کرو، آؤ دونوں اسلام کے اوپر بات کرو، اسلام پہ ہی چلیں۔ اچھا یہ جو حل ابھی آپ نے بچوں اور والدین کے درمیان کہا، یہی حل شوہر اور زوجہ کے درمیان بھی ہے۔ ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अचानक बात सोसाइटीज़ के अंदर, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर अलहदगी की तदाद और रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है, उसकी वजह भी बिल्कुल यही है कि एकदम से एक कल्चरल गैप क्रिएट होता है और उस कल्चरल गैप को सेटल नहीं कर पाते, नहीं समझ में आ पाता इस कल्चर पे चलना है या उस कल्चर पे चलना है। तो उसका हल भी यहाँ पर यही आएगा कि दोनों बैठकर इस बात की सेक्रीफाइस करें कि भाई ठीक है, हम भी अपने कुछ आइडियाज़ को छोड़ते हैं, तुम भी अपने आइडियाज़ को छोड़ो, दोनों इस्लाम पर ही आते हैं। अच्छा, वहाँ से फिर एक और कहानी शुरू होगी कि वो असल इस्लाम क्या है जो वो हमें देना चाहते हैं, और फिर उस खालिस इस्लाम को समझने की कोशिश की जाए, और फिर वो बच्चों को और मसलन फैमिलीज़ को बताया जाए कि भाई ये वो चीज़ है जिसको इस्लाम अप्रिशिएट करेगा। तो मेरा अपने ख्याल है कि हम इन इस कल्चरल गैप को सिर्फ इसी तरह फिल कर पाएंगे कि हम इस्लाम और दीन के कल्चर को समझने की कोशिश करें, उसको अडॉप्ट करें, इसके ऊपर कन्विंस करें दूसरे को। इसमें भी कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लेकिन वो कुर्बानियाँ उससे ज़्यादा आसान होंगी कि हम या वहाँ पर रुकें या इसको समझने की कोशिश करें और इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। उसमें कुर्बानियाँ मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अच्छा, सवाल तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सवाल बहुत लंबे हों और वो ऐसे हों कि उसको पढ़ने के लिए मुझे वो ऐनक लानी पड़े जो मैं लाया भी नहीं हूँ, तो भी ये नामुमकिन है कि राइटिंग बहुत छोटी हो गई है, इसको पढ़ने के लिए काफ़ी देखिए अदनान भाई को भी ऐनक दूसरी लगानी पड़ रही है, तो भाई मामला काफ़ी ख़राब हो रहा है। अब मैं इसको बारे एक को कोशिश कर लूँगा, दूसरा तो मेरे ख्याल में मेरे बस में नहीं रहेगा। इसमें लिखा है कि हमारे बच्चे गो टू पब्लिक स्कूल वे शो दैट दे नो दैट दे डोंट इंगेज इन म्यूजिक नॉन इस्लामिक एक्टिविटी नो टीवी गो पता नहीं क्या टू कंट्रोल इंटरनेट दे गो मदरसा एंड कुरान रेसिटेशन इन एवरी वीकेंड आर वी ऑप्रेसिंग देम इज दिस गुड एनफ टू मेक देम गुड शिया एनी सजेशन फॉर बेटरमेंट। ऑफकोर्स ये काफ़ी नहीं होगा, हम सबको मालूम, यानी मेरा अपने ख्याल जो मैं पहले भी एक दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ, बातों को तकरार कर रहा हूँ, वो ये कि हमें हम लोग इन कामों के ज़रिए से ए टाइप ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, और उस स्प्लिट पर्सनैलिटी को उसको मैनेज करना हमसे ज़्यादा मुश्किल पड़ रही है। मिसाल के तौर पर मैंने अर्ज़ किया कि हम कम अज़ कम तीन किस्म के इंसान तो अपने बच्चों को वैसे ही बना देते। एक वो बच्चा है जो हमारी फैमिली में रह रहा है, हमारी फैमिली कौन सी है, ना उतनी दीनदार है जितना सेंटर में जाके हम नज़र आते हैं, और ना इतना लिबरल है जितना हमारा बच्चा स्कूल में एहसास करता है। तो तीन बंदे हो गए उस बच्चे के, एक वो जो उसने सेंटर में दिखाना है, क्या दिखाना है यहाँ पे कि मैं बहुत दीनदार हूँ, एक वो जो उसने घर में दिखाना है जिसमें अपने वालदैन की बात बेदीनी हरकतों को भी लेके चलना है उसने, और वो खुद शायद उससे ज़्यादा चाह रहा होगा लेकिन बहरहाल वो उसको लेके चलेगा। तीसरा वो जो वो स्कूल में दिखाएगा, स्कूल में क्या दिखाएगा, ज़्यादातर जो मुझे समझ में आया अपने स्कूल के तजुर्बे को देखते हुए जो स्कूल रन करते हैं, वो ये समझ में आया कि जब बच्चा किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स में होता है तो वो दो में से एक ट्रेंड शो करता है, किसी भी टाइप के, अगर कॉम्प्लेक्स में नहीं है ईजी है उसके लिए तो चलेगा सही, नहीं होगा तो दो में से एक काम करेगा, या तो वो एक कॉम्प्लेक्स में जाएगा और डिप्रेशन में जाएगा, या वो जिसको फारसी में कहते हैं उसके सींग निकलेंगे, वो अपने सींग निकालेगा और सबको बताएगा जो नज़दीक आएगा मैं सींग मारूंगा। दो में से एक हरकत करेगा बच्चा, वो कौन सा बच्चा है जो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा, जिसके अंदर वो फंस गया। अच्छा, यही बच्चा स्कूल घर में भी यही करेगा, अगर घर को हैंडल नहीं कर पाया या डिप्रेशन में जाएगा या वो अपने सींग निकालेगा फिर। और अब आपकी और मेरी किस्मत है कि हमारा वाला बच्चा कौन सा निकल आया, या वो थर्ड वो है जो हैंडल कर पाया। तो कुछ बच्चे हैंडल कर पाएंगे, कुछ बच्चे हैंडल नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल बदमाशी के ऊपर उतर जाएंगे, और ये वो तीन क्लासेज हैं जिसके अंदर हम अपने बच्चों को आसानी से रख पाएंगे। अब मसला फिर वही है कि ये काफ़ी नहीं है, ये जो अभी इन्होंने बताया ये काफ़ी नहीं है, इससे सिर्फ ये होगा बच्चा कन्विंस नहीं हो पाएगा। अब अगर ये नहीं हो तो क्या करें फिर, मुख्तलिफ लेवल्स बनाने पड़ेंगे, और उन सब के आप तजर्बे कर रहे हैं, सिर्फ एक जिसका आपने अभी तजर्बा नहीं किया है, और शायद हम भी यही करते हैं कि जो आप ना कर सकें हम वो बोलते हैं कि ये आपका हल है, हम लोग भी शायद यही करते होंगे, तो देखते होंगे जो इन्होंने नहीं किया वो क्या है, बस बोलो यही हल है, यही हल है। मसा हम कब से कह रहे हैं कि भाई यहाँ सोसाइटीज़ में इस तरह से नहीं रह पाएंगे कि हमारे बच्चे ये स्प्लिट बनते रहें, اس کے لیے ہمیں بہرحال ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا جہاں پر بچے ایک کلچر کو ابزارو کر سکیں, ایک کلچر کے اندر زندگی گزار سکیں. اور جس کو آپ پتہ نہیں نیبرہڈ کہیں, اس کو آپ ہاؤسنگ اسکیم کہیں, آپ اس کا پلان کہیں, جو کچھ بھی کہیں, اس کے سوا راستہ نہیں ہوگا. اور جن کمیونٹیز نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے, جن کی مثالیں دے دے کہ ہم لوگ نہیں تھکتے, یہ وہی کمیونٹیز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس ٹائپ کے انوائرمنٹ کے اندر رکھا ہے. چاہے وہ آپ ان کو کرسچنز میں دیکھیں, آمش کمیونٹی دیکھ لیں, چاہے وہ آپ دوسرے جوز کے اندر دیکھ لیں, ہیزیٹک دیکھ لیں, چاہے وہ آپ مثال کے طور پر ہمارے مومن میمن اور بوہرا کمیونٹی کے اندر دیکھیں, ان سب کی جو مین ایفرٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ سراؤنڈنگ کریٹ کریں. اچھا اب دیکھیں ہماری ڈیفینس لائن کہاں پر ہے. ہماری آئیڈیالوجی کی ڈیفینس لائن ہے سینٹر, اور ان سینٹر میں ہمیں اپیئرنس کتنی دیر کے لیے, ہفتے میں 2-3 گھنٹے کے لیے. یہ کیسی ڈیفینس لائن ہے؟ اگر ڈیفینس لائن ہی بنانی ہے تو نیبر ہوڈ بناؤ جس کے اندر اپیئرنس آپ کی زیادہ عرصے تک ہو, جس میں آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو, اگر بنانی ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہ ہو. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کیا کہ اگر ہم نے یہ کیا تو دوسرے لوگوں کو میسج کیسے پہنچے گا؟ پہلے اپنے آپ کو تو سنبھال لو, پھر دوسروں کو میسج دینا. بھیا ابھی تو آپ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے, آپ کا ڈراپ آؤٹ خطرناک حد تک آگے گیا ہوا ہے. اور یہ کہ آپ ایک کمیونٹی بنا کر رہے ہیں تو دوسروں کو میسج نہیں دے پائیں گے, یہ بھی غلط خیال ہے. اس سے بھی دے پائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کو بہت زیادہ برین اسٹارمنگ کی ضرورت پڑے گی کہ ہم یہ کیسے کر پائیں گے, اور لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ ہم ان سے نعوذ باللہ نفرت کر رہے ہیں. نہیں, یہ نفرت وفرت نہیں کر رہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اور دوسروں کو کس طریقے سے اٹریکٹ کریں گے, اس کے بہت سارے راستے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے اگر کہنے کی یہ کافی ہے تو میں کہوں گا نہیں, کافی نہیں ہے, اس کا رزلٹ بھی خراب ہے. ہم لوگوں کے پاس جو مائگریشن کی صحیح داستان شروع ہوئی ہے ویسٹرن کنٹریز میں, وہ 60s میں شروع ہوئی ہے, جو پاکستان سے اور دوسری جگہوں سے. ویسے تو اس سے پہلے بھی آتے رہے اکا دکا, یا مثلا جیسے یہاں پہ سکھ آ گئے ریلوے بنانے کے لیے, یا آسٹریلیا میں افغان آ گئے ریلوے بنانے کے لیے, وہ 19th century کے اینڈ میں آئے تھے. لیکن جو اصل کہانی مڈل کلاس لوگوں کی مائگریشن کی شروع ہوئی ہے, وہ 60s سے شروع ہوئی ہے. اگر 60s میں, اور یو کے پہلا کنٹری تھا جو ٹارگیٹ بنا تھا, تو اگر ان لوگوں کی آپ ہسٹری دیکھ لیں تو آپ بہت آسانی سے دیکھیں گے ان کے ڈراپ آؤٹس بہت ہائی ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ جتنے اب یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ کافی ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ سب تجربے ہو چکے ہیں, ان کا فیلئر بھی ثابت ہو چکا ہے, یہ کافی نہیں ہوگا. اب ایٹ رسک ہوں گے, ڈراپ آؤٹ بہت ہائی ہوگا. اور جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ وہ تجربے ہیں جو بعض جگہ کے اوپر بہت لمیٹڈ اسکیل پر, بلکہ ہم نے شاید نہ کیوں بہت لمیٹڈ اسکیل پہ کیوں, دوسری کمیونٹیز نے بڑے اسکیل پہ کیوں اور وہ سکسیزفل رہے ہیں. اس خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تجربہ باقی ہے ہم سے, اس کو ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے. اور کس لیول پہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی لیول پہ کر سکتے ہیں. مثلا چھوٹے سے شروع کر کے بڑے سے کہاں تک جا سکتے ہیں. اور ٹورانٹو میں یہ فیزیبل ہے, بعض جگہوں پہ فیزیبل نہیں ہے. مثلا نیو یارک فیزیبل نہیں ہے سر, لیکن ٹورانٹو فیزیبل ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. مثلا مہاتما میں سمجھتا ہوں ٹیکسس جیسی ریاست, یعنی ہیوسٹن جیسا شہر فیزیبل ہے وہاں پر, بعض جگہ پہ بالکل فیزیبل نہیں ہے, یہاں فیزیبل ہے. اب یہ کیوں اوائڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے, اب اس کے اندر ہم نہیں جائیں گے ورنہ وہ اس کے اوپر ہو جائے گا. کیا بچوں کی تربیت میں اطاعت کا کانسیپٹ اہم ہے؟ کیا آج کا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ والدین بچوں کی اطاعت کر رہے ہیں, والدین بچوں کی اطاعت کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ بچے اطاعت کریں؟ فریڈم کے نام پر بچوں کو اطاعت سے فارغ کر دیا گیا ہے. ہاں, یہ وہ سیکنڈ کلچر ہے, یہ وہ سیکنڈ کلچر ہے جس کے اندر بچوں کو سیلف اورینٹیڈ بنایا گیا ہے. یعنی ان سے کہا جائے کہ آپ دیکھیں اسکولس کے اندر جو معمولاً ایک بات ہے وہ یہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے کہ خدا کی اطاعت کرنی ہو, تو خدا کانسیپٹ بھی ان کے اگینسٹ جا رہا ہے. تو اصل اطاعت کا کانسیپٹ نہیں ہے, جو تمہارا دل چاہے وہ کرو, سیلف اورینٹیڈ ہے. اور یہ جو سیلف اورینٹیڈ بچہ ہے, یہ مثال کے طور پر بڑے آرام سے آپ یہاں پہ آپ روٹین میں دیکھتے ہوں گے, اگر وہ یہاں کا گرون اپ ہے تو مثلاً فرض کریں 6 سال کا 7 سال کا بچہ, وہ بہت آسانی سے واپس گیا مجھے یہ چاہیے, ختم. اور کتنی اسٹڈیز اس کے اوپر ہو چکے ہیں, کتنے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے کہ ہم نے بچوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے. یہ ویسٹ کے اسکالرس کریں کہ ہم نے خراب کر دیا معاملے کو, بچوں کو صرف ڈیمانڈنگ بنایا ہے. اور پیرنٹس کا کام کیا رہ گیا ہے؟ وہ یہ کہ بچوں کی ڈیمانڈس کو فلفل کریں. اور مثلا میرا باپ سب سے اچھا ہے, کیوں؟ چونکہ اس نے مجھے وہ چیز دلائی ہے. اور نہ دلاتا پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ ہٹلر تھا, چنگیز خان تھا. یہ کیا سکھا دیا؟ کوئی باپ یہ نہیں کر سکتا, کوئی ماں یہ نہیں کر سکتی, جو وہ مانگے سب کچھ دیتا رہے. سوائے کوئی ایک دو فیصد چار فیصد کے. یہ آئیڈیا ہی غلط آئیڈیا ہے, اور خود اس بیچارے کے لیے کتنا نقصان دہ. وہ ساری زندگی اپنے یہ سوچ سوچ کر بڑا ہوتا رہتا ہے کہ جو میں مانگوں گا ہو جائے گا. اس کے بعد جب خود لائف کی ریالٹی کے اندر آتا ہے, دیکھتا نہیں بھائی ایسا نہیں ہونے والا ہے, تو پھر اس کا اپنا ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آئیڈیا ہی غلط آئیڈیا ہے جو فنڈامنٹل اصول یہاں پہ بنایا. اچھا انہوں نے کیوں بنایا, انہوں نے یہ سمجھا کہ جب یعنی یہ اپیرنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم بچے سے کہتے ہیں جو تم چاہو کرو, تو اس کا اندر کا ٹیلنٹ کھل کے سامنے آتا ہے, اور وہ پھر جو گروتھ دکھاتا ہے وہ نہیں, وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو ہم اس کو بتاتے کہ کرو. مین آئیڈیا صحیح ہے, لیکن یہ کہ بچے اپنی ڈیزائرز کے اوپر اپنی اچیومنٹ فیل کرے, یہ غلط آئیڈیا ہے. ڈیزائرز کے اوپر اپنی, کہ مثلا مجھے یہ چاہیے مٹیریل ہو, جو بھی چاہیے دربا, یہ صحیح آئیڈیا نہیں. ہم سب کو پتا ہے ڈیمانڈنگ آئیڈیا, اور یہ پیور کنزیومرسٹ سوسائٹی کریٹ کرنے کا آئیڈیا ہے کہ مجھے یہ شیلف میں رکھی ہوئی چیز چاہیے. نہیں ہے میرے پاس پیسے تو کیا ہوگا, کریڈٹ کارڈ سے لوں گا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, بینک کرپٹ ہو جاؤں گا, دوبارہ سے پانچ سال بعد میرا کریڈٹ دوبارہ شروع ہو جائے گا. آئیڈیا ہی کنزیومرزم کا ہے سر, اور ظاہر ہے کہ اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. اب آپ کا بچہ اس سوسائٹی کے اندر پیدا ہوا ہے, اس سوسائٹی میں, اسکولس میں, سوسائٹی کے اندر بچوں کے ساتھ کھڑا ہے, جہاں سارے بچے یہ کہہ رہے ہیں میرا باپ جو میں کہتا ہوں دلاتا ہے. اب آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور بچے کو بتانا ہے بیٹا میں وہ نہیں ہوں جو باقی, میں مسلمان ہوں. تھوڑی مدت کے بعد وہ کہتا ہے بھائی میں اسلام سے تھک گیا, مجھے وہ باپ چاہیے جو میں کہوں وہ دلائے, اور آپ اس کے اندر اسٹک ہوئے. اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, تھوڑا سا ایک گراؤنڈ دینا ہوگا بچے کو, ایک سوسائٹی دینی ہوگی جہاں پہ ان آئیڈیاز پر عمل کرنے والی زندگی گزارے. البتہ کیا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جب ایک جگہ جمع ہوں گے تو کیا ہوگا. وہی ہوگا جو کراچی کی گلیوں میں ہوتا ہے, رات کو 12:30 بجے میوزک بجے, چونکہ اس کی بارات آنے والی ہے, اور کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ بھائی اللہ پہ رحم کرو, اللہ کے نام کا میوزک نہیں بجائے گا تو مجلس کے لیے نوحے لگا دے گا کہ آج شب داری ہے میرے گھر میں. اچھا باہر ہوتا تو کیا ہوتا, باہر اس کی گردن سے پکڑ لیتے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, تمہارے نیبر سارے پریشان ہو رہے ہیں. اس ڈر سے ہم لوگ نیبرہڈ نہیں بنائیں گے. اچھا اس کی نشانی کیا ہے, اس کی نشانی ہمارے سینٹر میں, یہ جو سینٹر میں چودراہٹ پہ جھگڑے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, یہی جو سینٹر میں چودھری بنا ہوا ہوتا ہے, یہ باہر جا کے اپنے نیبرز کے سامنے چودھری بن سکتا ہے کیا؟ نہیں. یہ ہم لوگوں کی پریشانی, اور وہ جو قانون کی پابندی کرنے والی طبیعت ہے اس کا نہ ہونا وہ اس میں رکاوٹ بنا ہوا. قانون توڑ کر فخر کرنا یہ ہماری نیچر بن گئی ہے, وہ پچھلے کلچر سے لے کر آئے. تو ایک عجیب ہم لوگوں کے سامنے یہ ایشو بنا ہوا ہے. اب اس کو ہم کیسے سیٹل کریں گے, میں نے عرض کیا سب باتوں کو چھوڑ کر اس پہ آ جائیں کہ جو ہمیں اسلام ہے وہ سیکھ لینا چاہیے. دیکھیں انہوں نے اگلے ہی سوال میں اس کے اوپر آ کے بات کی, بچوں کو ان کی جائز ناجائز بات پر نو کہنا کتنا امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں کافی کہہ چکا ہوں, جائز بات پہ نو کہنا تو خیر امپورٹنٹ نہیں ہے, غلط ہو جائے گا, ناجائز بات پہ نو کہنا بہت ضروری ہوگا. اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی دنیا اس طرح سے نہیں چلتی ہے کہ جو آپ چاہیں وہ ہو جائے چاہے وہ صحیح نہ ہو. یہ بات صحیح ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب دیکھیے جب ہم لوگ سوالوں کا موقع دیتے ہیں نا تو لوگ اپنے کچھ دلوں کے غم بھی نکالتے ہیں, دونوں کے غم نکال, کہیں تو موقع ملے. اب دیکھیے سنیں آپ, ہاؤ مچ انٹرفرنس از پرمیزیبل فرام ان لاز ان میرڈ لائف, اسپیشلی وربل ابیوز فرام دیم فار ناٹ میکنگ فوڈ آف دیئر چوائس. سمجھ رہے ہیں آپ, کچھ سسرالیوں کے ساتھ معاملہ سیٹل ہونا باقی ہے ابھی. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ بھائی اب دیکھیے وہی کرائسس جو میں بار بار آپ سے کہوں, کلچر کا کرائسس وہ یہاں پہ آ رہا ہے. وہ کیسے, اچھا پاکستانی کلچر میں بھی اب یہ کرائسس ہے کہ بھائی میری ساس, میرا سسر میری اور میرے شوہر کی لائف میں کتنی دخالت دے سکتا ہے, کتنی دخالت دے سکتا ہے. اچھا اگر میرا شوہر یہ کہتا ہے کہ ہمیں جوائنٹ فیملی میں ہی رہنا ہے تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں؟ صحیح ہے, یہ وہاں بھی شروع ہو چکا ہے اور یہاں تک آتے آتے تو پھر سمجھ لو کلچرل گیپ آ گیا کہ بھائی یہاں تو چانس ہی نہیں ہے کوئی. اچھا اب مثال کے طور پر وہ جو لڑکے کے والدین ہیں, البتہ اس میں کہیں لڑکا لڑکی کا لکھا نہیں ہے, اسے دونوں طرف کا پاسبل ہے, ابھی ڈیفائن نہیں ہوا ہوا, ان لو تو بہت دونوں طرف ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال تو مثال میں ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرف والا کیس ہو. تو مثال کے طور پر اس سوسائٹی میں کسی حد تک اسلام کے اندر بھی یہ ایک ایکسیپٹڈ رائٹ بنے گا کہ پیرنٹس کو بہرحال ایک ویلیو ملنی ہے بچوں کی زندگی کے اندر. اچھا اس سوسائٹی میں کیا ہے, وہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا اب کرائسس کہاں پر ہے, کرائسس یہاں پر ہے کہ فیملی موو ہو کے یہاں پہ آ گئی ہے, ان لاس پرانی والی کلچر پہ ریفر کر رہے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے تو اسلام پہ بھی ریفر کر لیتے ہیں, اور جو وکٹم ہے ظاہر ہے اس نے کس پہ ریفر کرنا ہے, اس نے یہاں کی کلچر کے اوپر ریفر کرنا ہے, اور جب اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ بھی اسلام پہ ریفر کریں گے. اچھا کیا یہ دونوں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ ہم نے اسلام پر ہی چلنا ہے, اتنا ڈیڈیکیشن نہیں ہے. مثلا صاحب ایک دفعہ بات ہوئی کہ بھائی وہ میں کیس سن رہا تھا کہ کسی نے کہا خاتون نے کہ بھائی میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں کہ وہ یہ کام نہ کرے, مثلا جوائنٹ فیملی میں نہ رہے چونکہ مجھے اس میں بہت مشکل ہے. تو وہ شوہر کہتا ہے کہ مجھے اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, اسلام میں والدین کے حقوق کا خیال رکھنا سر فہرست ہے, بات صحیح ہے غلط ہے؟ بات صحیح ہے. تو وہ لڑکی پلٹ کے کہتی ہے کہ اگر اسلام کا اس کو اتنا ہی خیال ہے تو فجر کی نماز قضا کیوں کرتا ہے, بغیر اسلام کی خاطر ہی کر رہا ہے تو دین پہ عمل کرے نا, باقی دین پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ اس کا مطلب ہے اسلام کی خاطر نہیں کر رہا, اس کو یہ کام کرنا ہے, بہانہ اسلام کا لے کے آ رہا ہے. اسی طریقے سے دوسری طرف سے وہ کہے گا کہ وہ تم یہ کرو, وہ کہے گی کہ انہیں اسلام میں مجھے یہ حکم نہیں دیا ہوا, تو وہ پلٹ کے کہے گا بھائی اسلام کا ایک ہی حکم ہے جس کو تجھے عمل کرنا ہے, اور بھی بہت سارے احکام رہ گئے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ تو مسئلہ کیا ہے, دونوں حسب ضرورت اسلام کو ریفرنس بناتے ہیں, اصل کور آف لائف اسلام کے اوپر نہیں ہے, یہ اس طرح زندگی نہیں چل پائے گی. اس طرح ہم لوگ اپنی لائف کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے, شاید آپ اور میں میز کے اوپر بیٹھ کر ڈسکشن میں جیت جائیں گے لیکن لائف میں ہاریں گے, لائف میں ہاریں گے. تو یہ کیس صرف وربل ڈسکشن کا نہیں ہے, لاجیکل ڈسکشن کا نہیں ہے, یہ کیس لائف کے بارے میں چوائسیز کا ہے, آئیڈیالوجی کو چوز کرنے کا ہے. اس کو چوز کریں اور ایک دفعہ ایک سائڈ کے اوپر آئیں کنونس ہو کر, تب شاید ہم اس کو سالو کر پائیں گے, ورنہ یہ صرف آرگومنٹ آفٹر آرگومنٹ ہوتے رہیں گے. مثلا اس کیس میں جیسے انہوں نے کہا ان لاس کو یہ اجازت ہے, نہیں اجازت نہیں ہے, لیکن پھر ان سے پوچھنا پڑے گا بھائی باقی چیزوں میں کیا ہو رہا ہے, باقی میں واقعہ دین فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یہ صرف اس کیس کو سیٹل کرنے کے لیے اس کام کو ریفرنس بنایا گیا. تو معمولاً ایسا ہوتا ہے, اور میں نے کہا یہ آدھی ججمنٹ, اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ کو لائف کو جو خدا نے متعلق قرآن کریم فرمایا بہت خوبصورت اس اعتبار سے فرمایا, ادخلوا فی السلم کافۃ. اب یہاں پہ سلم کا مطلب پیس بھی لیتے ہیں اور سلم کا مطلب اسلام بھی لیتے ہیں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, مت کرو. مثلا خدا نے مثال کہتا ہے یہ منافقین جو حرکت کرتے ہیں, نو منو بے بعد دن و نفرو بے بعد, بعض اسلام کا قبول کریں گے بعض اسلام کا ریجیکٹ کریں گے, کہتے ہیں یہ کام اچھا نہیں ہے. اس سے اور بات صاف بالکل کلیئر ہے, لائف ایک مذاق بن جائے گی, ایک کانٹرڈکشن کا مجموعہ بن جائے گی, اس سے کوئی چیز سالو نہیں ہونے, نہ بچوں کی تربیت ہوگی نہ ہماری شادی ازدواجی زندگی میں کہیں ہم پہنچ پائیں گے. تو یہ سب معاملات. اب ایک اور ہمارے پاس جو ڈائلما ہے کرائسس کے بعد کرائسس, وہ یہ کہ کیا جب ہم ایک دوسرے کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا معیار ہوتا ہے. مثلا جب وہ کوئی لڑکا انتخاب کر رہا ہوتا ہے تو مونا لیزا سے کم کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا, اور جب کوئی لڑکی انتخاب کر رہی ہوتی تو بل گیٹس سے کم کوئی بات نہیں کر رہی ہوتی, اور جب کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں اسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے. وہ بھائی یہ تم کو انتخاب کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا کہ اسلام نے کیا کہا تھا اس وقت. ایک اور یہ تو ایک مسئلہ, اب اس کی ڈیپتھ کیا ہے. اب ہم نے جا کے دیکھا اسلام میں کیا دیکھنا تھا, ہم نے دیکھا کہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے,
اور یہ کر لیتا ہے اور وہ لڑکی پردہ کر لیتی ہے, اس کا مطلب ہے اچھے مسلمان ہیں, معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, یہاں پہ ڈیپ تھی, اس کی بھی ڈیپ تھی کہ بھائی مسلمان ایک اچھا مسلمان ہوتا کون سا ہے. تو میں بتا رہا ہوں یہ کیس اتنی آسانی سے سیلف سیٹل نہیں ہوں گے, اس میں بہت گہرائیاں ہوں گی اور ان گہرائیوں کے بعد ہم کسی جگہ پہ پہنچ پائیں گے. اچھا, اب ممکن ہے کوئی کیس جو خراب ہو گیا اس کا کیا ہوگا, اس کے کچھ ٹیمپریری سولوشنز دیے جا سکیں گے, لیکن جو اگر واقعاً ہم نے اس معاملے کو اپنی زندگی میں حل کرنا ہے تو وہ یہاں سے حل کرنا پڑے گا. کہاں سے؟ ویلیوز سے. ویلیوز سے حل کرنا پڑے گا کہ اگر مثلاً میری عمر ایک عمر تک پہنچ چکا ہوں, میں اپنے بچوں کو ڈیل کرنا چاہتا ہوں, میرے اندر جو ویلیوز ہیں ٹرو ویلیوز وہ اسلامک ہیں یا نہیں. اور میں نے عرض کیا یہ بہت تیزی سے سمجھ میں آ جائے گا اگر ہم دوسری جگہوں کے اوپر عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کھریدیں اور اپنے سلیکشنز کو ٹیسٹ کریں, یہ میں نے کیوں سلیکٹ کیا, یہ میں نے کیوں کیا, یہ کیوں, تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں ہماری کلچر کے اندر پرابلم ہے یا ان شاء اللہ پرابلم نہیں ہے, ہم لوگ اچھے مسلمان. کلچرل ایشوز کو سالو کرنا ہوگا, اگر آپ اندر سے اس کو سالو کرتے ہیں باہر کافی چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. دو اخبار لکھے ہیں, لکھا ہے دنیا اور آخرت, مولا امیر المومنین سے گویا کوٹ کیا ہے, انہوں نے کہا دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کی مانند ہے, جو کسی میں سے ایک طرف جائے دوسری جانب سے دور ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ مولا کے اقوال میں دنیا کی مذمت اور آخرت کا اس سے ٹکراؤ بہت جگہ بیان ہوا ہے, بہت جگہ بیان ہوا ہے, لیکن مولا ہی کے اقوال میں دنیا کو ایک اور پرسیپشن سے دیکھتے ہوئے دنیا کی تعریف بھی آئی ہوئی ہے. اور ہم نے میرے خیال میں جو لیڈی فاطمہ والے جگہ پہ, تم اتنا کماتے کیوں, کہنے کا میرے کمانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کچھ دینا ہے اور جتنا دوں گا میرے لیے بہتر ہوگا, اصل لائف میری یہ ہے, میں خود یہاں رہتا ہوں. ہم اپنے طور پر ہم کہتے تو بہت کچھ ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ وہ شادی نہیں کی, اس نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے تقویٰ, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کی مانند ہیں, اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے اگر دنیا کے ذریعے آخرت بنائی جائے. اگر دنیا کے ذریعے آخرت بنائی جائے تو پھر کوئی ٹکراؤ نہیں. ہاں, پھر وہ شخص یہ نہیں کرے گا کہ جو دنیا کما رہا ہوگا اس کا مثلاً بہت میگر کوئی پرسنٹیج اللہ کے لیے اور دین کے لیے چھوڑ رہا ہوگا اور باقی سب اپنی زندگی کے اوپر خرچ کر رہا ہوگا. نہیں, پھر اس نے اپنے لیے لمٹس بنائی ہوئی ہوں گی کہ مجھے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, اگر وہ اس دعوے میں سچا ہو. اس کے بعد لکھا ہے بے شک ہمارے مومن شیعوں کے بچوں کی پرورش, قول میں لکھا ہوا ہے بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کرتی ہیں, اور کہا کہ یہ قول امام ششم سے. درود بھیجے گا محمد و آل سلام. ایک معنی میں تو صحیح ہے کہ بچوں کی پرورش وہ کرتی ہیں, چونکہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں دینی اعتبار سے ان کی ہدایت میں کرتے ہیں, لیکن یہ وہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. مثلا اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش نہیں کریں, وہ کلچر ان کو نہ دیں جو اہل بیت نے دیا, تو کیا اب بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو بگڑا ہوا بچہ اس کی پرورش بھی انہوں نے کی ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ قول ایسا نہ ہو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے دھوکہ دے دے کہ ہم یہ کہیں گے نہیں بھائی, یہ ہم چاہے صحیح کریں چاہے غلط کریں پرورش بھی کر رہی ہیں. دائرے کہاں سے ہو گیا یہ؟ تو اس طرح کے اقوال سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اچھا, ایک اور بات ان دو اقوال کی روشنی میں عرض کرتا چلوں, اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اسلام کا ایک سمپل سا ویو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اس سمپلسٹی کے اندر کمپلیکیشن آتا ہے تو وہ سمپلسٹی نہیں سنبھال پائے گی. میں اس کی مثال عرض کر دیتا ہوں. پاکستان سے باہر ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی جو پاکستان میں اچھا کام کر رہے تھے دینی اعتبار سے, اچھا ایکٹیویٹی تھی ان کی, یہ تھا وہ تھا, تو وہ بہرحال چھوڑ کر چلے گئے فار اینی ریزن کسی اور ملک, وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد بہرحال ان کو کافی ٹف حالات کا سامنا کرنا پڑا. دو تین سال, جیسے سب کے ساتھ تقریباً ہوتا ہی ہوگا, کہ وہ دو تین سال ان کو اپنی جاب وغیرہ کے معاملے میں کافی سختی آئی. اتفاق سے میری ملاقات اس زمانے میں ان سے ہوئی, تو اب وہ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کرنا چاہتے تھے کہ میں جو آیا وہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا میں اچھا بھلا وہاں پہ کام کر رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے لیے جو ہمیں پیسہ لوگوں سے ڈونیشن کے نام پہ لینا پڑتا ہے, کیوں نہ میں خود جا کے کما لوں. تو میں اس کی خاطر یہاں پہ آیا تھا, اور یہاں پہ یہ چیلنجز جو میرے سامنے آ رہے ہیں, اب میں سوچا میں نے صحیح کیا یا غلط کیا. تو میں نے کہا چلو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی آپ اس کی خاطر آئے تھے, اور کیا سوچا تھا آپ نے؟ کہنے کہ اور مجھے بار بار سب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے انسان کا رزق لکھا ہوا ہے, وہ جہاں جائے رزق آئے گا. صحیح ہے, تو میں آ گیا کہ بھائی اگر رزق آئے گا ہی تو میں دوسرے ملک چلے جاتا ہوں, وہاں پہ آ جائے گا. صحیح ہے. اچھا ان دونوں باتوں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بندے میں ڈیپتھ نہیں ہے, دین کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈیپتھ نہیں ہے. یہ کچھ چیزیں سن سنا کر ادھر سے ادھر فیصلے کر رہا ہے, اگر یہ صحیح بول رہا ہو, پتہ نہیں اندر کیا کہانی پکڑی ہوگی. اگر یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے نا, اس کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے دین کی. اتنی سمپلسٹی کے ساتھ فیصلے نہیں ہو سکتے. یا مثال کے طور پر ایک اور بھائی, انہوں نے ایک کنٹری چھوڑا, وہ دوسرے کنٹری پہنچ گئے. اس کنٹری میں وہ ایک کمپنی کے اندر ریجنل مینیجر تھے, دوسرے ملک کے اندر پہنچے تو سپر اسٹور میں شیلف مینٹین کرنے کے اوپر لگ گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ بندے خدا تم وہ چھوڑ کے آئے کیوں تھے یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن صبح کو اٹھا, قرآن کریم کھولا تو اس میں ہجرت کی آیت آئی, میں سمجھ گیا مجھے ہجرت کرنی. بھیا وہ خدا کو مانو, دین ایسے کیا جاتا ہے؟ یہ کون سی دین کی تفسیریں ہیں بھائی؟ تو اتنی سمپلسٹی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے بعض اوقات بہت بڑی مشکل میں اپنے آپ کو بھی پھنسا دیتے ہیں, اپنی فیملی کو پھنسا دیتے ہیں دین کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے. اور بعد میں وہ چلائے گا زمین و آسمان کو, بولے گا کہ بھائی میں نے دین کی خاطر یہ قربانیاں دیں اور دیکھو میرا کیا اثر ہو گیا. پہلے یہ تو سوچ لیں یہ واقعی دین ہے بھی یا نہیں ہے. دین کے انڈرسٹینڈنگ میں ڈیپتھ ہونی چاہیے. ایک جگہ پر پہنچ کر آپ کوئی فیصلہ کریں, نہ کہ آپ مثلا صبح کو اٹھے آئے ہجرت آئی آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرت کا ٹائم آ گیا. وہ ایک بندہ خدا میرے پاس آیا, اپنی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, تو وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا میں نے ایک منصوبہ بنایا. ایک تو جیسے ہی کوئی بندہ آ کے مجھ سے کہتا ہے میں نے کوئی منصوبہ بنا, میں ڈرنے لگتا ہوں بھیا اب پتہ نہیں کیا منصوبہ آنے والا. اب چونکہ اگلا سوال نہیں آیا یہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا تو میں ایسی میں جوک کر لوں. تو وہ جناب علی ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے کا مولانا میں نے ہومس کے مسائل کا حل نکال لیا. میں کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب میں اپنی جان چھڑانے کے لیے ان لوگوں سے کہتا ہوں یار ایسا کرو ایک پریزنٹیشن بنا کے لے آؤ, تاکہ جب لکھے لکھائے گا تو کچھ تو سوچے گا نا, پھر جب سوچے گا تو اس کو غلطی سمجھ میں آ جائے گی. تو میں اس کو کہتا ہوں بھائی چار پانچ صفحے لکھ کے لے آؤ, ایک پریزنٹیشن بنا کے لے آؤ, تاکہ کچھ تو کھوپڑی لگائے گا پھر فارغ ہو جائے گا, ابھی میرا وقت نہیں کھائے گا یہ. اس نے پھر فون کیا, کہنے کہا مولانا میں نے پریزنٹیشن بنا لی. میں نے کہا لے بھائی اب تو سننا ہی پڑے گا. میں نے کہا آ جاؤ بھیا. وہ پریزنٹیشن لے کر آ گیا, خمس کے مسائل کا گلوبل حل. بسم اللہ الرحمن الرحیم پریزنٹیشن شروع ہوئی, 20-25 سلائڈ کی پریزنٹیشن بیچارے نے بڑی محنت سے بنائی تھی. اچھا میں نے دیکھنے میں مجبور تھا, میں نے کہا تھا پریزنٹیشن بنا کے لاؤں, وہ لے آیا. پریزنٹیشن کی پہلی سلائڈ کیا تھی؟ جتنے لوگوں کے پاس اس وقت خمس کی اجازت ہیں سب کینسل کر دیے جائیں. اللہ اکبر. خیر وہ میں نے باقی بھی دیکھ لی. پھر میں نے اس سے کہا ایسا کرتے ہیں پہلی سلائڈ سے شروع کرتے ہیں. پہلی سلائڈ پہ آ گیا. میں کہا یہ جو سارے اجازے کینسل کرے گا یہ کون کرے گا؟ آپ کرو گے یا مرجع تقلید کرے گا؟ کہنے کہ تو مرجع تقلید ہی کر سکتا ہے, اسی نے ایشو کیے. تو میں نے کہا یہ کس کے کہنے پر یہ کرے گا؟ آپ جائیں ان سے کہیں گے آپ نے جتنے لوگوں کو اب تک اجازت دے دی وہ سب کینسل کر دیں, تو وہ کہیں گے کہ اس کے بعد تمہیں دوں. ظاہر یہی ہوگا, ان کے کینسل کیوں کروں؟ اس آدمی کو 25 سال سے جانتا ہوں, 20 سال سے جانتا ہوں, 40 سال سے جانتا ہوں, میرے نزدیک ریلائبل ہے, اس کا اجازت کیوں کینسل کروں؟ اس طرح کے پلان بنائے ہوئے ہیں. عقیدے کے ضمن میں یقین کی کیا اہمیت ہے, اور ہم اپنے بچوں کی شخصیت میں یہ یقین کیسے پیدا کر سکیں گے؟ چلیے دوسروں کو سکھانے کے لیے ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں. کیا ہم اپنے اندر یقین دیکھ پا رہے ہیں؟ اپنے اندر یقین دیکھ پاتے ہیں؟ مثلا اگر اپنے اندر یقین دیکھ پائیں تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا کہ جب ہمارے پاس دو چیزوں میں سلیکشن ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم غلط کیوں چوز کرتے ہیں؟ مثلا اگر یہاں پہ یہ پانی ہو اور یہ پانی ہو اور اس پانی میں ساری اچھائیاں ہوں اور اس پانی میں کوئی اچھائی نہ ہو لیکن مجھے یقین ہو کہ اس میں زہر ہے, تو کیا کوئی چانس ہے کہ میں یہ پانی پیوں گا؟ اس میں بہت کچھ اچھا ہے لیکن صرف ایک پرابلم ہے کہ اس میں زہر ہے, اور اس میں کوئی اچھائی نہیں ہو لیکن اس میں زہر نہیں ہو, تو کیا میں اس کو پیوں گا؟ میں کسی صورت میں نہیں پیوں گا چونکہ اس میں زہر ہے.
اگر مجھے واقعاً یقین ہو اللہ کے احکام پر تو میں خدا کا کوئی حکم توڑوں گا کیا؟ اچھا اگر میرے اندر یہ یقین آیا ہے تو میرے اندر یہ یقین کیسے آیا؟ اس کو دیکھیں گے پھر بچوں کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے. دو تین لیئرز میں کام ہو سکتا ہے اگر واقعاً یقین کی بات کر رہے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ہم تھیوریٹیکلی کلیئر ہوں کہ دین ہے کیا, اور دوسرا اس کے بعد یہ ہوگا کہ خدا متعال کوئی عنایت کرے کہ ہمارے دلوں کے اوپر اس یقین کو نازل کرے. اگر یقین کا مطلب واقعاً آپ یقین لے رہے ہیں 100%, جس کے بعد 1% بھی کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, یہ یقین ہمیں علمی جد و جہد اکیڈیمک ایفرٹ کرنے سے حاصل نہیں ہو سکے گا. اس یقین کے پیچھے خدا متعال کی کوئی خاص عنایت ہوگی تو وہ یقین ہمارے اندر آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. بچوں کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ بھی ہم اسی طرح کر سکتے ہیں, تھوڑی اکیڈیمک ایفرٹس کریں اور تھوڑا ان کو اللہ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں معنویات کے ذریعے سے, خدا متعال ان کے دلوں کے اوپر یقین کو نازل کریں. اس بیچ میں ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے, اپنے تجربے سے سیکھنے کی کوشش کریں. تجربے سے مثلا ایسی میں ذہن میں ایک مثال آ گئی کہ میرے خیال میں سید حسن نصر اللہ نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا, یا ان کے پارٹی کے کسی اور شخص نے یہ کہا کہ ہم نے تھیوریٹیکلی اس بات کو سمجھا تھا کہ ولی فقیہ کا حکم ماننا واجب ہے. انہوں نے کہا ہم نے تھیوریٹیکلی اس بات کو سمجھا تھا کہ ولی فقیہ کا حکم ماننا واجب ہے, لیکن اپنے 20-30 سالہ تجربے سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر حکم مانتے ہیں تو کامیابی کیسے آتی ہے. اب ہم اس درجے کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس یقین پر ہیں کہ ہمیں اس کا حکم ماننا ہے. یہ ایک راستہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تھیوریٹیکلی کنونس ہوتے ہیں کہ مجھے خدا کا حکم ماننا ہے, پھر زندگی کے تجربے آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر میں خدا کا حکم مانتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ عنایت الہی قلب کے اوپر بے اصطلاح نازل ہوتی ہے اور انسان کے دل کو مطمئن کر دیتی ہے کہ نہیں مجھے خدا کا حکم ماننا ہے. مثلا اگر میں ذرا سا اس کو ٹچ کروں آخری منٹس کی طرف, وہ یہ کہ ایک دفعہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب انسان مشکل میں ہو تو خدا پہ اعتماد کرے. ایک دفعہ میں کسی مشکل میں پڑا اور مشکل میں پڑنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بھائی میں کچھ نہیں کروں, سب سے امپورٹنٹ کام یہ کروں کہ خدا پہ اعتماد کروں کہ خدا مجھے ناانصافی کا شکار نہیں ہونے دے گا, خدا عدل کرے گا, یہاں نہیں کرے گا آخرت میں کرے گا, کہیں نہ کہیں خدا متعال میری مصلحتوں کو پورا کروا دے گا. خدا پہ اعتماد کرو. مثال کے طور پر انسان خدا پہ اعتماد کرتا ہے ایک موقع کے اوپر اور وہ دیکھتا ہے کہ صحیح سینس میں, ایک دفعہ ہوتا ہے وہ اپنی سستی اور کوتاہی کا بہانہ نکالتا ہے, تقویٰ اور زہد کے اندر گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ رزق اترے گا. یہ والی حرکت نہیں کہہ رہا ہوں, وہ جو خدا نے کہا ہے اس اعتماد, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اس اعتماد کی بات کر رہا ہوں. وہ کرتا ہے اپنی زندگی میں اور دیکھتا ہے کہ دیکھو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو مجھے پسند آتا تھا, اسا ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم, شاید تم چیزوں کو پسند نہ کرو بعض چیزوں کو لیکن اس میں تمہاری خیر ہو. تو وہ اپنی آنکھوں سے اس تجربے سے گزار کے دیکھ لیتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے خدا پہ اعتماد کرنا ہے, اور اس طرح یہ یقین پیدا کیا جا سکتا ہے. آخری میرے خیال میں سوال ہو گئی ہے, ہاؤ ڈو یو بیلنس ہیونگ ایجوکیٹڈ وومن ورسز ایمفیسائزنگ دا رول آف مدرہڈ. ہاں یعنی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یا ایک خاتون تعلیم یافتہ ہوگی یا وہ ہوگی جو اچھی ماں ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ واقعاً ٹکراؤ ہے کہ ایک عورت تعلیم یافتہ ہوگی یا اچھی ماں ہوگی؟ میرے خیال میں تو یہ پہلی بات ٹکراؤ نہیں ہے. صرف ایک صورت میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کا مطلب نہ سمجھا ہو, ہم نے ایجوکیشن کی ٹرانسلیشن صحیح نہیں کی ہے, انٹرپریٹیشن صحیح نہیں کی ہے, تو ہم سمجھ رہے ہیں ایجوکیشن پتہ نہیں کیا ہے, اور اگر وہ ایجوکیشن ہوتی ہے تو وہ ماں اچھی نہیں ہوتی. اگر ٹرو ایجوکیشن ہو میرا خیال میں اس کو اچھی ماں ہونا چاہیے. اچھا اب ہم اس کو ترجمے کو اس کو بدل دیتے ہیں فریز کو تاکہ ہم اس کی ڈیپتھ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیاوی اعتبار سے مثال کے طور پر ایک لڑکی کا انتخاب کرنا تھا کہ جو دنیا کی عام ایجوکیشن کے اندر مثلا اچھی ایجوکیٹڈ ہے, مثلا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے کام کے اندر اپنے ایجوکیشن ایکسپیرینسز کے اندر اتنی بزی ہے کہ وہ اچھی ماں نہیں بن رہی ہے,
اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس ایک ایسی خاتون ہے مثال کے طور پر جس کا اس ٹائپ کے ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، مثلا فرض کر لیجئے کہ انٹرمیڈیٹ ہے یا گریجویشن ہے فرض کر لیتے ہیں، ایسی میں سوچ رہا ہوں، اور لیکن وہ ماں ہونے کے ناطے اچھی ماں ہے. اب یہ ٹپیکل سیناریو، اس میں کس کا انتخاب کیا جائے؟ اگر میں اس کا ترجمہ یہ کر لوں، ہاں اس میں پھر میں اس کا انتخاب کروں گا جو اچھی ماں بن سکے. لیکن یہ میں عرض کروں گا، سب میں اپنے لیے عرض کروں گا، میں اس کو ایجوکیشن نہیں کہہ رہا ہوں، کہ اس کو میں ایک ٹائپ آف سرٹیفیکیشن سمجھتا ہوں، اسکل سمجھتا ہوں. اگر ٹرو ایجوکیشن ہو، جس کا مطلب علم ہے، تو یہ تصور نہیں ہے کہ کسی کے پاس علم ہو اور مثال کے طور پر وہ عورت اچھی ماں نہ ہو، یہ میں تصور نہیں کر پا رہا اس بات. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ سرٹیفیکیشنز ہیں، کچھ اسکلز ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور وہ اچھی ماں نہیں بن پا رہی. لیکن اگر اچھا علم ہوگا تو اس کو ماں اچھا بھی بننا ہوگا، وہ بنے گی. ہاں اب میں اس سے زیادہ بڑھ کے چلے موقع سے فائدہ اٹھا کے ایک اور بات عرض کروں. اگر کوئی واقعاً کسی کے اندر ڈھونڈنا چاہے کہ مثلاً کوئی جوان دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا دیکھے، سوال نہیں ہے لیکن میں ڈال رہا ہوں. تو مثال کے طور پر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ جو لڑکی ہے، یا لڑکا بھی کر سکتے ہیں، ادھر سے بھی لا سکتے ہیں، لاجیکل دماغ ہے یا ضدی دماغ. ضدی دماغ کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل. ضدی دماغ کے ساتھ زندگی گزارنا بہت اچھا. یہ بھی اس سے یہ بھی فائدہ لیں کہ میں اگر ایسا ہوں تو چینج کر لوں، صحیح ہے. تو پہلی صفت جس کے ساتھ بہت مصیبت ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ضدی پن ہے. ضدی پن اچھا نہیں ہے. اس کے اگینسٹ کیا صفت ہے؟ اس کے اگینسٹ ہے لاجیکل ہونا. لاجک سے بات کرو، صحیح ہوگی تو ایکسیپٹ کر لو، نہیں ہے تو ایکسیپٹ مت کرو. ضدی پن مت دکھاؤ، چونکہ میں نے یہ کہہ دیا، چونکہ میں نے یہ کر دیا، بس اب یہ صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو ہمیں بھی اپنے اندر ضدی پن نہیں ہونا چاہیے، دکھانا چاہیے، لاجیکل ہونا چاہیے. دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کیئرنگ ہے یا سیلفش ہے. کیئرنگ ہونا چاہیے. مثلاً آپ کسی کا ہم انتخاب کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کیا دیکھیں؟ اس میں دیکھو کہ یہ سیلفش تو نہیں ہے. سیلفش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی زندگی صحیح چلے، باقی کی چلے نہ چلے اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ شخص زندگی گزارنے کے لیے اچھا نہیں ہے. کیئرنگ ہونا چاہیے. دوسروں کو دیکھیں، اپنا تو دیکھیں دیکھیں، لیکن دوسروں کو بھی دیکھیں. مجھے فیملی بنانی ہے، اس کے اندر مجھے سیلفش بندے کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن پڑ جائے گی. خود مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے، سیلفش نہیں ہونا چاہیے. میرے ساتھ کسی کو زندگی گزارنا عذاب ہو جائے گا اگر میں سیلفش انسان رہا. تو پہلی بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ لاجیکل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیئرنگ ہونا چاہیے. اچھا لاجیکل ہونا میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں دین کی کمی بھی ہوئی اور لاجیکل بھی ہو تو دین سیکھ لے گا یا دین سیکھ لے گی. لیکن اگر وہ نہیں ہوئی بات تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں ہو پائے گا. اور لاجیکل کے اندر کرٹیسزم کو برداشت کرنا بھی ہے کہ جب اس کو کرٹیسائز کیا جائے لاجیکل طریقے سے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، یہ سب نہیں، وہ ڈرامے نہیں، تو وہ اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو لاجیکل ہونا، کیئرنگ ہونا، یہ سمجھ میں آتا ہے. ایک تیسرا پوائنٹ میرے ذہن میں، اب میں نے کیا سوچا تھا میرے دماغ سے اچانک نکل رہا ہے، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ حقیقت یہ کہ وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو میں نے سوچا ہوا تھا کہ ایک میں تین پوائنٹس کا ایک پیٹرن بنایا ہوا تھا کہ یہ میرے سمجھ میں. ہاں اگر لڑکی ہے تو باشرم ہونا چاہیے، بے حیا نہیں ہونا چاہیے. مرد ہے تو غیرت مند ہونا چاہیے. یہ دونوں، یہ سب روایتوں سے سپورٹڈ ہیں، صحیح ہے. بس تین پوائنٹ لڑکی کے اندر ہونے چاہیے، تین پوائنٹ لڑکے کے اندر ہونے چاہیے. لڑکی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دو پوائنٹ تو کامن ہیں، ایک لاجیکل ہو، نمبر دو کیئرنگ. نمبر تین لڑکی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ بے حیا نہیں ہونا چاہیے، باحیا ہونا چاہیے، عفت ہونی چاہیے اس کے اندر. لڑکے کے اندر لاجیکل کیئرنگ ہونے کے ساتھ غیرت ہونی چاہیے. غیرت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ غیرت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی بیوی سے کہتے تم یہ کرو تم یہ کرو. غیرت کا مطلب ہے انسانیت ہونی چاہیے، انسان کی اعلیٰ صفت ہونی چاہیے. اگر دونوں کے اندر میں کامن فیکٹر نکالوں اس لیول کے اوپر، تھرڈ والے کے اندر حیا اور غیرت، تو ہم کیا کہیں گے؟ جینڈر بیس چاہے آپ اس کو کہیں، جو انسان کی اعلیٰ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور وہ کیا ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا عورت کے اندر شرم و حیا کی بہت ضرورت ہے. اچھا کیا کوئی یہ کہے کہ مرد کے اندر ضرورت نہیں ہے؟ ہاں اس کے اندر بھی ضرورت ہے، تھوڑا سا مینیفیسٹیشن چینج کرے گا عورت کے اندر شرم و حیا کا اظہار کسی اور طرح سے ہوگا. اللہ کے رسول کی روایت ہے فرمایا حیا ایمان کے ساتھ ہے, نہیں کہا عورت میں حیا ایمان کے ساتھ, مرد میں بھی حیا ایمان کے ساتھ, لیکن مرد کی حیا اپنا مینیفیسٹیشن ایک اور طریقے سے کرے گی, اس کا ظہور کسی اور طریقے سے ہوگا. وہ اس کو میں نے اس طرح سے کر دیا کہ حیا عورت کے اندر اور مرد کے اندر غیرت کے عنوان سے کیا اس کو, لیکن دونوں کو حیا میں رکھا جا سکتا ہے. نبی کی روایت دونوں کو حیا بیان کر رہی ہے. اذان کا وقت ہو چکا ہے, آپ کی ان سوالات کا بہت شکریہ. یہ جو سوالات تھے ان کا جواب بہت ایکسٹینسو بھی ہو سکتے تھے, اس سے زیادہ سمرائز بھی ہو سکتے تھے. ہمیں جو آسان لگا وہ ہم نے کیا, اور یہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی ٹائم کے اعتبار سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت وسیع ہے اور ٹائم ہمارا بہت لمیٹیڈ ہے, ہم ظاہر اذان سے باؤنڈیڈ بھی ہیں, اور یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ مجھے بھی 3 بجے جانا ہے. اور تو الحمدللہ جو بھی ہوا پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے. یہ جو وقت ہے زوال آفتاب کا وقت یعنی ظہر کا وقت, یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو انسان اگر اس ایسے موقعوں کو دعا کے لیے اپنے انتخاب کر لے کہ جیسے زوال کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے کچھ دعائیں کرے, تو وہ دعائیں پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے خدا سے دعا کرتے ہیں, خدایا بحق فاطمہ و اولاد فاطمہ, بحق فاطمہ و خاندان فاطمہ, بحق فاطمہ اور ان کی قربانیوں کے, ہماری اولاد کو نسل بعد نسل قیامت تک دین کے قرآن و اہل بیت کے وفاداروں میں قرار فرما. خدایا وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل.